اس لیے لا الہ الا اللہ میں سب سے بنیادی محنت یہی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے سے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ہر شعبے میں اپنے محبوب کے طریقے کو اختیار کریں گے, عبادات میں بھی کریں گے, معاملات میں بھی کریں گے, معاشرت میں بھی کریں گے اور اخلاق میں بھی کریں گے. عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز. ہم اپنی نماز کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ میل کھاتا ہوا بنائیں گے, پھر یہ نماز ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنے. یہ نماز دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنے. نماز تو اللہ پاک سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز. کہ صحابہ اپنی ضرورتوں کو مؤخر رکھتے نماز تک کہ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرا دی. لیکن نماز نماز ہو, وہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی, پڑھی ہوئی اور سمری ہوئی نماز. یہ سب سے افضل عبادت نماز, سب سے افضل عبادت نماز. کہ جو نمازوں میں چار چیز کو سنوار لے اس کی نماز بن گئی. پہلی چیز رکوع, اطمینان کے ساتھ رکوع, اور کم از کم 5-7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھی جائے. ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن 3 دفعہ میں دھیان کہاں سے بنے گا, دھیان کہاں سے بنے گا. تو 5-7 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ. ایک رکوع بنا ہوا ہو, دوسرا قومہ بنا ہوا ہو. جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہوں تو اتنے اطمینان سے کھڑے ہوں کہ سارے جسم میں سکون آ جائے, سارے جسم میں سکون آ جائے. اس لیے اس موقع کی دعائیں بھی حضور علیہ السلام نے بتائیں, وہ آخر کب پڑھی جائیں گے, تاکہ قومہ اطمینان کا ہو, قومہ اطمینان کا ہو. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ, اور سجدے میں بھی 5-7 مرتبہ اطمینان سے سجدے کی تسبیح, ایک ایک حرف الگ الگ سبحان ربی العالی, ایک ایک حرف 5-7 مرتبہ اطمینان کہ سجدہ ایسا ہو کہ یوں لگے جیسے شیر پڑا ہوا ہے. کہ دیکھنے والا تھر آ جائے, سجدہ اگر سجدہ ہو تو سجدے پہ تو ایسا حیبت ہوتی ہے. جاندار سجدہ. اور پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں جلسے میں تو اتنے اطمینان سے بیٹھیں کہ جسم میں سکون آ جائے, جسم میں سکون آ جائے, گردن اپنی جگہ جا کے ٹھہر جائے, کمر سیدھی ہو جائے, ہاتھ بھی اپنی جگہ کے ٹھہر جائیں. اس لیے جلسے کی بھی مسنون دعائیں ہیں تاکہ جلسہ اطمینان رکھ. جو نماز جو نماز میں چار چیزیں بنا لے گا اس کی نماز بن جائے گی. اب ایسی نماز کو بنانے کے لیے تنہائیوں میں کھڑے ہو کے نماز کو ٹھیک کریں, 2 رکعت نیت باندھیں, ایسی نماز پڑھیں, ذرا کمی محسوس ہو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, پھر کمی محسوس ہو پھر 2 رکعت پڑھ لیں. نماز بھی مشق کی چیز ہے, نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور تنہائیوں میں لمبی لمبی نمازیں, اور اس میں جتنے بھی اس کے سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, واجبات ہیں, ان کی رعایت کر کے مستحب کو بھی ہلکا نہ سمجھا جائے, وضو کے مستحب کو بھی ہلکا نہ سمجھا جائے. کہ وضو نماز کی کنجی ہے, اگر وضو جاندار تو نماز جاندار. میرے حاجی صاحب دامت القاسم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دیہات میں تشکیل تھی, بجلی ہوتی نہیں تھی, رات کا اندھیرا تھا, تو رات کو 2:30 بجے استنجے کے تقاضے سے اٹھے تو دیکھا ایک بوڑھا میواتی ہاتھ میں پانی کا لوٹا, اس زمانے میں کوئی ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھیں وضو خانے, کنویں سے پانی لوٹوں میں بھر کے وضو کرتے تھے, تو پانی کا لوٹا ہاتھ میں اور کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. حاجی صاحب نے کہا میاں جی کیا ڈھونڈ رہے ہو رات کو؟ کہا عبدالوہاب کوئی اونچی جگہ دیکھ رہا ہوں تاکہ قبلہ رخ بیٹھ کے وضو کر سکوں. ایک بوڑھے دیہاتی کو رات کی اندھیری میں ایک مستحب ادا کرنے کا ایسا اہتمام, تو اس کا وضو کیسا ہوگا؟ جس کا وضو ایسا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ میرے بھائیوں اپنے بڑوں کی زندگیوں کو سامنے رکھے ہیں. ایک صحابی پرانے صحابہ میں سے کسی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مجھے وہ وضو سکھا دیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا. میرے بھائیوں ہمارے اندر بھی جذبہ اٹھے کہ کبھی کسی اچھے وضو کرنے والے سے جا کے وضو کرنا سیکھ لے. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحم اللہ تھے نظام الدین والے, اوہو جس طرح وہ وضو کرتے تھے وضو دیکھ کے دل ہل جاتا تھا. کیسے ایک ایک چیز کی رعایت, اور پھر اتنا سا بھی پانی بچ جاتا تو کہتے اس کو واپس حوض میں ڈال دو, پھینکنا نہیں. کہ وضو میں پانی کا اسراف ہی سب سے بڑا نقصان ہے. دریا پہ بیٹھ کے بھی وضو کرو تو اتنا ہی پانی لو جتنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ دریا پہ بیٹھے تو پانی بہائے جا رہے, ٹوٹی کھول کے بیٹھ گئے بہتر ہے جتنا پانی بہ رہا ہے. تو وضو کیسے جاندار بنے گا میرے بھائی؟ سے میں نے کہا نا کہ کسی اللہ والے سے جا کے وضو سیکھیں, کسی اللہ والے سے جا کے وضو سیکھیں. حضرت اللہ صاحب رحمت اللہ اتنے تھوڑے سے پانی سے ایسے سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے وضو کرتے تھے کہ آدمی کے دل پہ اثر ہوتا تھا. تو وہ صحابی کے پاس آئے کہ آپ مجھے وہ وضو سکھا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان صحابی نے تقریر نہیں کری بلکہ کہا ایک بندنے میں لوٹے میں پانی لاؤ, پانی منگوایا, اونچی جگہ بیٹھے اور وضو کر کے سارے مجمع کو دکھایا کہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. بھائیوں میرے اور آپ کے اندر بھی جذبہ اٹھے کہ میں اور آپ بھی وضو کروں. اگر وضو بنا ہوا تو نماز بنی ہوئی ہوگی, اور نماز بنی ہوئی تو باقی اعمال بھی بنے. نماز تو کسوٹی ہے, کسوٹی نماز. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مسجد میں اتنے پہلے آ جاؤ, مسجد میں اتنے پہلے آ جاؤ کہ سنتیں پڑھنے کے بعد پانچ منٹ اس کے مل سکیں جس میں اس بات کا انتظار کر سکو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اتنے پہلے مسجد میں پہنچے کہ سنت اطمینان سے پڑھ کے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پانچ منٹ اس کے ملیں جس میں آدمی آنکھ بند کر کے نماز کا انتظار کر سکے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. اب بتائیے کہ ایسے انتظار کے بعد پھر نماز کی ریل چلے گی یا دکان کی چلے گی؟ بھائیوں نماز کو بنانے کی محنت کریں, اور آج بھی ایسے موجود ہیں. اسی کراچی میں ایک صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے, ڈرائیور تھے کسی گھر کے, بڑے دیندار. تو उन्होंने बताया कि 26 साल ऐसे गुजर गए थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान के बाद मस्जिद में आए। इसी कराची के अंदर आज भी हैं ऐसे ड्राइवर थे किसी के घर के, और ये शर्त लगाई हुई थी कि अजान से पहले मैं मस्जिद में जाऊंगा चाहे कहीं भी हो। घरवाले भी दीनदार से कदर करते थे, आज भी हैं ऐसे, आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि 28 साल हो गए तकबीर उला नहीं छुटी। आज जज्बा हो, शौक हो, नमाज पे मेहनत हो, नमाज तो सबसे अहम इबादत है, नमाज बन गई तो सारे मसले हल। तो ये दो रकत नमाज सारे मसाइल का हल है। ये जितने फितने उठ रहे हैं इन सब का तोड़ बनी हुई नमाज। बनी हुई नमाज वाला हाथ उठाएगा तो कोई फितना शहर में रह नहीं सकता, कोई फितना शहर में रह नहीं सकता। इसलिए कहा जहां मसाजिद को आबाद करने वाले हों और इस्तग़फार करने वाले हों और रात को उठ के अल्लाह के सामने रोने वाले हों तो अल्लाह पाक आए हुए अजाब को भी वापस कर दे। तो इस वक्त सारे मसाइल का हल, सारी परेशानियों का हल, सारे हादसों का हल मस्जिदों को आबाद करना। हम वो मेहनत करें कि मस्जिद नमाजियों से भर जाए। जैसे हमारे हाजी साहब अल्लाह उनको बरकत दे कितना फरमा रहे हैं कि किसी एक को भी मस्जिद से बाहर मत छोड़ो, किसी एक को भी मस्जिद से बाहर मत छोड़ो। हम मस्जिदों को भर दें आमाल से, सारे शहर से तौबा इस्तग़फार करवाएं, सारे शहर से तौबा इस्तग़फार कराएं और रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोएं, फिर कैसे मसला बनेगा। कोई मजाल है कि कोई किसी की तरफ निगाह उठा के देखे, अगर देखेगा तो अल्लाह उसकी आंखें निकाल लेंगे। आमाल में तो अल्लाह ने वो कशिश और जाजियत रखी है, आमाल आमाल तो वो है। हम सारे शहर से तौबा कराएं, सारे शहर से तौबा कराएं। और तौबा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम इशाद फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया है, किया है। हम वो मेहनत करें कि एक एक फुट तौबा करें, एक एक फुट तौबा करें। लेकिन जिस शराइत के साथ तौबा है वो तौबा, उस तौबा में पहली शर्त है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी कि हाय मुझसे जुर्म हो गया, हाय मुझसे क्या हो गया। नदामत, शर्मिंदगी। जब मेहनत करेंगे हर शख्स अपनी गलती पे नादिम होगा और रोएगा, रोएगा। हजरत आदम अली सलाम से जब एक चूक हो गई और अल्लाह पाक ने दुनिया में भेज दिया तो उलमा ने लिखा है कि शर्म के मारे 100 साल तक निगाह ऊपर नहीं करी कि हाय मुझसे अल्लाह के हुक्म टूटे। तो ये निदामत सबसे पहले मेरे और आपके अंदर हो कि जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया, जो मेरी जिंदगी का मकसद बनाया, उसको भुला के मैं कहां लगा रहा। इस पे शर्मिंदा हूं, नादिम हूं। और दूसरी शर्त अल्लाह से माफी मांगना कि अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। और तीसरी शर्त उस गलती को फौरन छोड़ देना। तौबा भी करें गलतियां भी करते रहे तो ये कहां तौबा, उस गलती को फौरन छोड़ देना। और चौथी शर्त क्या कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, अल्लाह अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। एक इस्तग़फार है और एक तौबा है। इस्तग़फार तो तौबा की सीढ़ी है कि अल्लाह माफ कर दे, اور توبہ میں کیا کہ اللہ اب نہیں کروں گا, اندر سے عزم کے اب نہیں کروں گا, یہ اب نہیں کروں کرنے والا اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے. تو کیا خیال, ہم سارے شہر سے توبہ کرائیں گے نا انشاءاللہ, ایک ایک گھر میں جا کے, ایک ایک فرد کے پاس جا کے ہم ان سے توبہ کریں. جو بھائی صاحب فرما رہے نا کہ سارے کراچی والوں سے توبہ کراؤ, تو یہ اللہ کا آیا ہوا عذاب سب ٹل جائے گا. پھر انشاءاللہ جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ اور عزتیں بھی محفوظ. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے, کسی غلط جگہ پہ نگاہ پہ نہ ڈالیں گے, کہ غلط جگہ نگاہ کا پڑنا بھی اللہ کی مدد کو ہٹا دیتا ہے. ہم ان کانوں کی حفاظت کریں گے کہ کوئی غلط بول ان کانوں سے نہیں سنیں گے, کوئی غلط بول ان کانوں سے نہیں سنیں گے. اس زبان کی بھی حفاظت کریں گے کہ اس زبان سے کوئی غلط بول نہیں نکالیں گے, کسی کی تحقیر نہیں کریں گے, کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گے, کسی کو حقیر نہیں سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے پہ تیار نہ ہوں. ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی, اس زبان سے کوئی غیبت کا بول نہیں نکلے گا. غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو بری لگے, یہ غیبت ہے. یہ غیبت ہے. اور جیسے غیبت کا کرنا گناہ, ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ. عائشہ فرماتے نا کہ غیبت کرنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم, غیبت کرنے اور سننے والے کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم. تو غیبت سے توبہ کریں گے, غیبت سے توبہ کریں گے. غیبت کی توبہ کیا ہے؟ جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگیں, یہ حقوق العباد میں سے. پھر انشاءاللہ امن ہی امن ہوگا, امن ہی. ہم کسی کی جستجو میں نہیں لگیں گے, کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ایمان والا تو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے, کسی ایمان والے کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی مشق کریں, ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی مشق کریں, کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایمان والے کی محبت ہمارے دل میں ہو, ہر ایمان والے کی محبت ہمارے دل میں. مسلمانوں کی ہم خدمت کریں گے, خدمت سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. ایمان والوں کے سامنے اپنی باہوں کو بچھائیں گے, خدمت سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. اور یہ خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, ان سے جزاک اللہ کہلوانے کا جذبہ بھی نہیں اٹھے گا کہ جزاک اللہ کوئی کہے. جیسے صحابہ نے کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت صدیق نے جتنے مستحقین تھے, خدمت کے حاجت مند تھے, ان سب کے لیے صحابہ کو مقرر کیا ہوا تھا کہ فلاں کی خدمت فلاں فلاں, اور اس کے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں کی خدمت فلاں کے ذمے, فلاں کے ذمے. ایک دن رجسٹر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو دیکھا کہ سب کے نام کے آگے نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک عورت ہے اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا. تو سمجھے کہ ابو بکر سے بھول ہو گئی ہے, یہ عورت رہ گئی خدمت سے, اچھا میں خدمت کروں گا. تو فجر کی نماز کے بعد اس عورت کے جو پتہ تھا اس پہ پہنچے تو جا کے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے, اس کے جھونپڑے کی جھاڑو بھی دلی ہوئی ہے, مٹکوں میں تازہ پانی بھی بھرا ہوا ہے اور بیت الخلا بھی صاف ہوا ہوا ہے. پوچھا, اماں یہ خدمت تمہاری کون کرتا ہے؟ کہا بیٹا پتہ نہیں، کوئی ایک شخص رات کو آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا اچھا اچھا، کل میں فجر سے پہلے آؤں۔ فجر سے پہلے گئے تب بھی دیکھا یہ کر کے گئے ہوئے۔ کہا اچھا اب تہجد سے پہلے آؤں گا۔ تو اس وقت گئے تو اس وقت بھی دیکھا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بھی حضرت عمر ہی تھے جو اپنے آپ کو ثواب کا محتاج سمجھتے تھے، حاجت مند سمجھتے تھے۔ تو عشاء کی نماز پڑھی اور جا کے اس بوڑھی عورت کے گلی کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو کون آتا ہے۔ آدھی رات گزری، جب سناٹا ہو گیا گلی میں، سب سو چکے تھے، تو دیکھا دور سے ایک سایہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ وہ سایہ جب قریب آیا تو سائے کے ہاتھ میں جوتے تھے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کہا ابو بکر تم اس عورت کی خدمت کرتے ہو کہ جو عمر میں ہی کرتا ہوں؟ تو ابو بکر یہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ایسے نہ ہو کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کو پتہ چل جائے۔ مدینے کی پتلی پتلی تو گلیاں ہوتی تھیں، کوئی بھی چلے تو پتہ چلتا تھا، کہ میرے جوتے کی آہٹ سے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ہوں، اور یہ نیکی میں اللہ کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیو، ہر ایمان والے کی خدمت کریں گے اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، کسی سے بدلہ نہیں چاہیں گے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ بدلے میں ہمیں کوئی شکریہ اور جزاک اللہ بھی کہہ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جب کوئی سائل آتا تو خادمہ کو دیتی کہ سائل کو یہ چیز دے آؤ۔ وہ خادمہ لے کے جاتی اور کہتی کہ کان لگا کے سننا کہ سائل نے یہ لینے کے بعد کیا دعا دی۔ سائل کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز دو تو کتنی دل بھر کے دعائیں دیتا ہے، اللہ تمہیں حج کرائے، اور اللہ تمہیں بیت اللہ لے جائے، اللہ تمہیں مدینہ لے جائے، اللہ تمہارے بیٹوں کا بیاہ کرائے، اللہ تمہارے پتہ نہیں کتنی سائل دعائیں دیتا ہے۔ تو کہتی ہے سننا کان لگا کے کہ سائل نے کیا کیا دعا دی۔ وہ ساری دعائیں سن کے آگے حضرت عائشہ کو بتاتی کہ اس سائل نے یہ دعا دی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ساری دعائیں اس سائل کو دے دیتی کہ اللہ اس سائل کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا اور میرا صدقہ خالص اللہ کے لیے ہو گیا۔ میرے بھائیو، ان اعمال کی فضاؤں کو عام کریں گے تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس دور میں امت کو ایک عالی اور مبارک کام دیا، اس امت کو ایک عالی اور مبارک کام دیا، جس کام اور محنت کے ذریعے اللہ رب انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے روٹھے ہوئے جو بیت اللہ کے پڑوس میں رہ کے 17 سال سے بیت اللہ میں نہیں آئے، اس محنت کے ذریعے سے وہ بھی بیت اللہ میں آ کے رونے دھونے والے بنے۔ یہ واقعہ ہے میرے بھائیو، یہ وہ محنت جو اللہ کے روٹھوں کو اللہ سے ملا دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت امت کے ہر فرد کو دی۔ میرے بھائیو، امت کے ہر فرد کو میں ایک درخواست کر دیتا ہوں آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تو بہت ہی ماننے والے ہیں، جس توجہ سے آپ نے بیٹھے ہیں بات سنی ہے، میں مؤدبانہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آخر تک کوئی اٹھے نہیں۔ جب تک آپ میں سے آخری آدمی وضو نہیں کر لے گا ہم نماز کھڑی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، اس کام کی روح تشکیل ہے، اگر وہ کمزور ہو گئی تو ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ ہم اجتماعی کام میں کہیں خدا نخواستہ نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آخر تک مدرسے تک کوئی اٹھے گا نہیں۔ اٹھیں گے تو نہیں نا، میری اس درخواست کو قبول کر لیں گے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، اور یہ کام آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے ملا, اور یہ ذمہ داری میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے. جو اس امت کے بوڑھے ہیں ان کے بھی ذمے, جو اس امت کے جوان ہیں ان کے بھی ذمے, جو اس امت کے بیمار ہیں ان کے بھی ذمے, ایک آپاہج محتاج بستر پہ پڑا ہے اس کے ذمے بھی یہ دین کی محنت کا کام, کہ جو اس پاس اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ دین کی محنت کا کام امت کے ہر فرد سے ہے. میرے بھائیو جیسے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو رکھا, یہ زندگی اس محنت کے راستے آئے گی, خالی سننے سے نہیں آتی. جب اس محنت پہ ہم لگیں گے تو ہمارے گھروں کی شباہت ہوگی صحابہ کے گھروں سے, ہماری عورتوں کی شباہت ہوگی صحابیات کے گھروں سے, ہمارے عورتوں کے لباس کی شباہت ہوگی صحابیات کے لباسوں سے, ہمارے بچوں کی شباہت ہوگی حسنین کی بچپن, حضرت حسین اور حسن کی بچپن. بھائیو یہ وہ محنت, یہ محنت صحابہ کی زندگی کے قریب کرنے والی محنت ہے, اور جنہوں نے اس محنت کو اپنایا اللہ نے آج بھی ان کے گھروں میں وہ فضائیں بنائی کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر ہیں مسلمانوں کے, یہ گھر ہیں مسلمان. تو اس کے لیے میرے بھائیوں جو ذمہ داری ہمارے کندھے پہ ہے وہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, صرف کراچی کے لیے نہیں, صرف پاکستان کے نہیں ہے, بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے. اگر دنیا کے آخری سرے پہ وینکوور پہ بھی اور فیجی آئی لینڈ پہ بھی ایک شخص اگر اللہ کے حکم توڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑتا ہے, تو ہم کراچی میں رہنے والوں کے ذمے ہے کہ اس تک پہنچ کے اس کو اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا کام اور ہماری زندگی کا مقصد, اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا. اور میرے بھائیوں اس کام کے لیے پیسہ کوئی شرط نہیں, پیسہ کوئی شرط نہیں. دین کا کام اگر پیسے سے پھیلتا تو میرے بھائیوں یہ دین ہم تک کیسے آتا؟ یہ دین کا کام تو وہ لے کے آئے جو 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے اللہ کے راستے میں چلے. یہ محنت تو انہوں نے ہم تک پہنچائی, یہ محنت تو انہوں نے ہم تک پہنچائی کہ چلتے چلتے پیروں سے جوتے پھٹ گئے تو کپڑے پھاڑ کے پیروں کے نیچے باندھے, اس سفر کا نام ہی چتھڑوں والا سفر پڑ گیا. میرے بھائیو کس نے کہا کہ یہ پیسے سے تبلیغ کا کام ہوتا ہے؟ تبلیغ کا کام کا تعلق پیسے سے کوئی نہیں ہے, یہ تو قبولیت کی بات ہے. اللہ پاک کسی کو قبول کر لے تو چھولے کی چھابڑی لگانے والا بھی ساری دنیا میں پھر سکتا ہے, جوتے کاٹنے والا بھی ساری دنیا میں پھر سکتا ہے. ایک جماعت 1.5 سال کی امارات میں چل رہی تھی, حضرت محمد سعید خان صاحب رحم اللہ کا سفر تھا, تو اس باجوڑ کی جماعت تھی. ایک پشتو بولنے والا سیدھا سادہ مولانا کے پاس آ کے بیٹھا دبئی میں اور رونے لگا اور کہہ رہے مولانا میرا ایمان بڑا کمزور ہے, میرے لیے دعا کر. تو مولانا پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو, کام کیا کرتے ہو؟ کہہ رہے مولانا باجوڑ کے گاؤں میں گاؤں والوں کی جوتیاں گاٹتا ہوں, اجوتیا گاٹھے میں کوئی ایک مٹھی جوار دے جاتا ہے, کوئی ایک مٹھی مکئی دے جاتا ہے, کوئی 2 پیسے دے جاتا ہے, میں جوتیاں گاٹتا ہوں. تو مولانا رو پڑے اور کہا تجھ سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہوگا جو گاؤں والوں کی جوتیاں گاٹ کے 1.5 سال کے لیے اللہ راستے میں کر رہا. میرے بھائیو اس راستے میں پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دنیا کی چیز نہیں رکاوٹ, بس دل کا عزم, اللہ پاک کے باتوں پہ یقین اور اللہ کے خزانوں پہ یقین. جس اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا, وہ اللہ جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, اس سے تو فقیر بھی مانگے تو وہ جھولیاں بھر کے دے دیتا ہے, کوئی مانگنے والا بھی تو بنے. وہ تو داتا دینے کے لیے بیٹھا, داتا روکنے کے لیے نہیں بیٹھا, مانگنے والا تو ہو. جو تڑپ کے مانگتا ہے اللہ اس کو جھولیاں بھر کے دیتا. یہ دین کا کام پیسوں سے نہیں ہوتا. بس پھر عرض کروں گا, اللہ کے لیے کوئی اٹھے نہ, درخواست ہے میری آپ سے, درخواست کوئی اٹھے نہ. بہت اہم وقت ہے, آپ کا چند منٹ کا بیٹھنا پتہ نہیں کتنے تقاضوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا, اور یہ تقاضے کتنے دنیا سے بے دینی کو ختم کر کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. یہ چند منٹ کا جم کے بیٹھ جانا, بس چار مہینے لگے ہوئے ہو, دو سال سے چلا لگ رہا ہو, ہر مہینے سے روزہ لگاتے ہوں, روزانہ دعوت کے کام میں کم از کم 2.5 گھنٹے دیتے ہوں, اور اپنے مشورے والوں سے پوچھ پوچھ کے مشورہ کر کے چلتے ہوں, اور جب کوئی مشکل آ جائے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مسائل حل کرنا جانتے ہوں, بس یہ ہو. چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, نکلنے کی کوئی 3 دن کی شکل نظر نہ آتی ہو, سارے راستے بند نظر آتے ہوں, گھر کی بھی طرف سے, دفتر کی بھی طرف سے, کاروبار کی بھی طرف سے, صحت کی بھی طرف سے, سارے راستے بند نظر آتے ہوں, لیکن اگر اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے, جس اللہ نے کہا جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا, اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے, جس خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, جن کے 3 چلے لگ چکے, 2 سال سے چلا لگا رہا ہے, مقامی کام کبھی نہیں کرتے, بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, اللہ کی ذات غیور ہے, وہ کہتی ہے اس نے 30,000 کے مجمع پہ میری ذات پہ بھروسہ کہا ہے, میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. کھڑے ہو جائیں ہمت کر کے, کوئی ابھی آپس میں نہ کسی کو دعوت دے, نہ کسی کو تیار کرے, ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. جن کے 3 چلے لگے ہوئے گواہد پورے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہوں, جیب کو نہ دیکھیں, گھر کو نہ دیکھیں, کوئی بات نہ کرے, ابھی کوئی بات نہ کرے, نہ ایک دوسرے کو تیار کرے, نہ کسی تقاضے کے لیے اٹھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ پاک اس مجمع کو دیکھ کے اس وقت کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے دین کے تقاضے کے لیے جم کے بیٹھے, ان کو استنجے کا تقاضا, پیاس کا تقاضا, لیکن یہ دین کے لیے جم کے بیٹھے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں بھائی, جس کے جیجے آگے یہ کھڑا ہو جائے, 3 چلے لگے ہوئے ہوں, پھوٹی کوڑی جیب میں نہ ہو, کوئی شکل نہ نظر آتی ہو, ہمت کریں, ذرا 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. معاف کیجیے, گستاخی ہے, گستاخی ہے آپ کو کھڑا کرنا, لیکن آپ کو کھڑا دیکھ کے اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے درخواست ہے, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, مطلب نام لکھنے سے معلوم نہ ہے, لیکن ہم کسی کو بغیر نہیں بھیجتے, سب جاتے, اس کی درخواست ہے سارے مجمع سے, سارے درخواست ہے, ان کی تصویروں میں آپ کا حصہ ہے, اگر ہم ایک بنا دیں اور ان کو راستہ دے دیں, اور یہ سب دعا مانگتے رہے اور یوں کہتے رہے, اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تیرے ذات پہ بھروسہ کر کے ان قدموں کو اٹھا کے تصویر والوں کے پاس آئیں, اے اللہ ان قدموں کی آواز نہ کرے اور وہ قبول کر لے تار اور پار نہیں لے کے لیے. آجے آجے آج کوئی ہو جائے, اللہ آپ کو بہت جنائے پھیلے, اللہ پاک کو بڑا پیار آ رہا ہے اس مجھے سے. آ جائیے آپ, جو سامنے ہے معراج سے آ جائیں, جو دائیں طرف ہے مینار کی طرف سے آ جائیں, جو بائیں طرف ہے رازائی کی طرف سے آ جائیں, کہیں نہ جائیں, آپ سب کو وضو کرا کے نماز پڑھیں گے, سب بیٹھے رہیں گے, اور بھی بات کریں گے, پیچھے معراج میں آ جائیں گے, ملکوں کی وصولی کرنے والے ساتھی, ہر علاقے کے طور پر روزانہ والے ساتھی آ جائیں, تاکہ تھوڑے سے بچنے میں سب کے پرچے بن سکے. آ جائیے اور کوئی نہ جائے, اللہ کو کیا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں.
علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل بی ایریا, کراچی. علمی کیسٹ گھر.
فون نمبر 6822999. मोबाइल 0333217940।
इल्मी कैसेट घर पेश करता है। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत, मुकम्मल कुरान पाक, नातें, हम और नज़में, इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहां से डाउनलोड करवाएं।